سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں اور پھر بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ جن لوگوں نے کفر کی رائے اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی یہ طرز عمل گویا ان لوگوں کا ہے جو کفر جن کو کہیں پیش نہیں ہونا جن کا تصور یہ ہے کہ بابر وائش کوش کے عالم دوبارہ نہیں بس دنیا ہی سب کچھ ہے تو ان کو تو یہ دنیا بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کو مزید خوبصورت بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں جن لوگوں نے کفر کا کرایہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دیتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کج روی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگ کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے اور ان اختلافات کے رونما ہونا کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہ گیا تھا نہیں بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا ہے، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ یقیناً ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یہ جو ایمان کا راستہ ہے یہ گویا پھولوں کی سیج نہیں ہے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، کٹھن وادیاں ہیں اور مشکل راستے ہیں۔ وہ جو کہا جا رہا ہے پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تخلیق کیا بلکہ جنت کو تخلیق کیا، اور جنت کو تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا اس کو دیکھو۔ فرشتوں نے جنت کو دیکھا، کس قدر خوبصورت، کیسی حسین و جمیل، کس قدر نعمتیں اس کے اندر، تو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ جس قدر حسین اور جمیل یہ جنت ہے سارے لوگ اس میں جائیں گے، کوئی اس سے بچنا نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایک خاص راستے سے گھیر دیا، مصائب سے، مشکلات سے، آزمائشوں سے، سختیوں سے، ہلا مارے جانے سے، پھر فرشتوں کو بلایا اور پھر ان سے کہا کہ اب دیکھو، اب تمہارا کیا تبصرہ ہے؟ فرشتوں نے وہ دیکھنے کے بعد کہا کہ اب تو لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہ جا سکے گا، اس راستے میں جو مشکل ہے، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو بلا کے دکھایا، فرشتوں نے اس کو دیکھا، اس کی سختیاں اور اس میں ہولناکیاں اور اس کی تباہ کاریاں، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جہنم جس قدر ہولناک اور تباہ کن ہے کوئی بھی اس میں جانا پسند نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو گھیر دیا خواہشات نفس سے، رنگینیوں سے، دل پسند چیزوں سے، مزے مزے کی چیزوں سے۔ پھر فرشتوں کو بلایا اور پھر پوچھا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اور فرشتوں نے جہنم کو دیکھنے کے بعد پھر کہا کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ سارے لوگ ہی اس طرف جائیں گے، کہ جہنم کا راستہ جس طرح دل خوش کن، جس طرح خوبصورت اور جس طرح اچھا ہے، سب لوگ اب اس میں جانا پسند کریں گے۔ کیوں ہے یہ؟ اسی کا نام تو آزمائش ہے۔ آپ تصور کریں کہ اگر ایسا ہوتا کہ جنت کی طرف جانے والے کو دنیا میں بھی ہار اور پھول اور ٹوکرے اور راستے کھلے جاتے تھے، لوگ نگاہیں بچھائیں ان کے لیے، کوئی ان کی مشکل اور مصیبت نہ ہو، بالکل کھلا راستہ ہو، اور جہنم کی طرف جانے والا راستہ اس پہ مشکلات ہوں، مصائب ہوں، پریشانی ہوں، اور لوگ جوتے مار رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہوں کہ جہنم کے، پھر کیا آزمائش ہو؟ یہ تو آزمائش تو ہے ہی اسی لیے یہ دنیا کو رنگین بنایا گیا ہے۔ دنیا کو رنگین اس لیے بنایا تاکہ اگر دنیا بدصورت ویسی ہی بنا دی جاتی، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کہیں راستے پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کیا، لوگوں نے دیکھا ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، سڑا بدبودار، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ایسا ہے کہ جو اس بکری کے بچے کو ایک درہم میں لینا پسند کرے؟ صحابہ نے غور سے ذرا دیکھا، ذرا زیادہ نظریں جمائیں، کہ اس بکری کے بچے مردہ بچے میں کیا بات ہے. اور جب نظریں جمائیں تو اور حقیقت یہ سامنے آئی کہ اس میں تو سڑا ہوا بدبودار ہے. کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبودار اور سڑا ہوا اور بالکل گلا ہوا مردہ بکری کا بچہ آپ ایک درہم فرماتے ہیں؟ اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا، دیکھا بھی اس کی طرف نہیں جا سکتا، اس کی طرف راغب اور نگاہیں اس کی طرف جمانا مشکل ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت اس بکری کے مردہ بچے سے بھی کم ہے. اگر ایسا ہو جاتا کہ اس بکری کے بچے جیسا ہی اس دنیا کو بنا دیا جاتا، بدبودار، تعفن اس میں سے اٹھ رہا ہوتا، سڑائیں اس میں سے آ رہی ہوتی، اور پھر کہا جاتا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا سے ذرا بچو، تو پھر یہ آزمائش کیا ہوتی؟ تو اسی لیے یہاں پر بھی جو فرمایا گیا ہے کہ دیکھو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، ہمیشہ رہنے والی زندگی، وہ جہاں وہ نعمتیں ہیں، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے اہل ایمان پر گزر چکا ہے. یہ جنتی اور جنت کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. سارے انبیاء، سارے صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، وہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر بھی کیا کچھ مشکلات نہیں، کیسی کیسی سختیاں نہیں آئیں، کیسی کیسی قربانی نہیں دینا پڑی، سب کچھ تو ہوا. مستهم الباساء والضراء والذل، ساری ان سختیوں سے گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزرے، وہ جن کو دنیا میں بھی جنت ہیں، جس میں وہ عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ہے، وہ لوگ بھی ان سختیوں اور مصیبتوں سے گزرے ہیں. تو اس لیے یہ جنت کا راستہ وہ راستہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے مشکل پہ چلائے اور پھر بس وہ جو اس وقت کا رسول پکار اٹھا کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متى نصر اللہ، حتی کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گا، الا ان نصر اللہ قریب، اعلان کر دیا گیا کہ ہاں اللہ کی مدد قریبی ہے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب مسلمان اہل ایمان ہلا مارے گا، آزمائش کی بھٹی سے کندن بن کر جب وہ نکل رہے ہیں اور بظاہر سارے اسباب سے راستہ اور ناتا توڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں، اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی وہ اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، جان رکھو کہ اللہ کی مدد قریبی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب. یہ سورہ صف میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور ان کیفیات سے امت مسلمہ اور اہل ایمان پہلے بھی گزرے ہیں، ان کیفیات سے امت مسلمہ آگے بھی گزرے، ہلا مارے جائیں گے، سختیاں ہوں گی، پریشانی ہوگی، ایسے میں یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ جو اس آزمائش میں پورے اترے، الا ان نصر اللہ قریب، ہاں اللہ کی مدد قریبی ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فان اللہ به علیم. لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، والدین کا گویا خرچ کرنے میں اس پہلو سے سب سے زیادہ ہے، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے، قتال کا، اور جو اب تمہیں ناگوار ہو رہا ہے، یعنی اس سے پہلے اہل کتاب وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم پہ کسی کو سردار مقرر کر دیا جائے اور کوئی ہمارا سپہ سالار بنا دیا جائے تاکہ ہم مقابلہ کریں، لیکن جب وہ کر دیا گیا تو پھر بہت سارے لوگ پھسل گئے۔ اب یہاں اہل ایمان کو بھی گویا اس طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اب قتال تم پر لاگو ہو گیا۔ کہتے تھے کہ بھائی کب تک یہ اس طرح دب دب کر اور پس پس کر اور اس طرح زندگی گزرے گی، بس اب مقابلہ ہونا چاہیے۔ تو اب مقابلے کی اجازت دے دی گئی، اب بعض لوگ پریشان ہو رہے ہیں، وہو کرہ لکم، ناگوار یہ بات گزر رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے انسانی نفسیات میں تھے کہ پہلے دعوے ہو رہے ہوتے ہیں اور جب اچانک جب وہ اجازت دے دی جائے کہ اچھا مقابلہ آ گیا ہے، تب پھر بہت سارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ لیکن وہ جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا تو سب کے بعد وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں اس سے اضافہ ہو جاتا ہے اور سپردگی کی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اصولی اور عمومی جملہ کہہ رہا ہے کہ واسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم، واسان تحب شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور اسی میں تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ گویا صرف قتال کا ہی معاملہ نہیں ہے، زندگی کے تمام معاملات میں ہر ہر موقع پر ہر ہر قدم پر انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، ذہن میں اس کے خلجان ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، ایسی چیز سامنے کھڑی ہے جو اس کو پسند نہیں آ رہی، ایسے حالات ہو گئے ہیں جو اس کو پسند نہیں آ رہے۔ وَاسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، شاید کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اسی میں تمہارے لیے خیر موجود ہو، اسی میں تمہارے لیے سے خیر نمودار ہو جائے، اسی میں سے تمہارے لیے بھلائی نکل آئے۔ وَاسَان تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو اسی میں تمہارے لیے شر موجود، اسی میں تمہارے لیے برائی ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ ایسا سکون بخش جملہ، ایسا سکون دینے والا یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ مختلف مواقع پر انسان اگر اس کو دہرا لیا کرے کہ آسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم، وآسان تحب شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ خواہ وہ آج کے عالمی حالات ہوں، خواہ وہ بعض اوقات ملکی حالات ہوں، خواہ وہ اپنے محلے کے حالات ہوں، خواہ وہ گھر کے حالات ہوں، خواہ وہ ذاتی حالات ہوں، ان سب میں آسان تکرہ شیئا وہو خیر لکم، وآسان تحب شیئا وہو شر لکم، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم۔ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
اور اس کے بعد اب ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ہوا یہ کہ نخلا کی وادی میں حرام مہینوں میں مسلمانوں کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ ایسی کیفیت پیش ہو گئی کہ انہیں جنگ کرنا پڑی, قتل اور مقاتلہ کرنا پڑا. اور جب وہ قتل اور مقاتلہ انہوں نے کر دیا, حالانکہ اس سب اس کے بعد جو مال غنیمت آیا اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے اس کو انکار کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس سارے واقعے پر اپنا تبصرہ کر رہا ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, لوگ پوچھتے ہیں ماہ مائے حرام میں لڑنا کیسا ہے, کہ یہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں, انہوں نے مائے حرام میں قتال کر دیا, مائے حرام میں نخلا میں لڑ پڑے, اور ایسی صورتحال میں یہ جنگ انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر, اس میں لڑنا بہت برا ہے. لیکن پھر فرمایا وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل, مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرام کے رہنے والوں اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے, اور فتنہ اور خوریزی فتنہ خوریزی سے شدید تر ہے. والفتنہ تو اکبر من القتل, کہیں فرمایا والفتنہ تو اشد من القتل, اور اب یہاں فرمایا جا رہا ہے الفتنہ تو اکبر من القتل, یہ فتنہ جو ہے اور یہ خوریزی اور قتل سے بڑھ کر کہ اللہ کے راستے سے روکا جائے. فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنہ بھی گویا یہاں منایا کہ اللہ سے کفر کرنا, مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. تو اس لیے یہ صرف ظاہری چیزیں دیکھ کر کوئی رائے نہ بنائی جائے. والفتنہ تو اکبر من القتل, اللہ تعالیٰ گویا اس واقعے کا دفاع کرتا ہے کہ ٹھیک کیا ہے بھائی ایمان, انہوں نے اگر کوئی زیادتی کی انہوں نے اس کے جواب میں قتل کر دیا, ٹھیک ہے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں, اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے, ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم, بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے وہ رحمت الہی کے زائر امیدوار ہیں, اللہ کی رحمت کو طلب کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت کے گویا آرزو مند ہیں. یہ لوگ جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا, اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا, یہ ہیں اصلا رحمت الہی کے زائر امیدوار. واللہ غفور الرحیم, اور اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمتوں سے انہیں نوازنے والا ہے. یہ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار, اللہ کی رحمت کے حقدار, کہ جو نہ صرف ایمان لائے صرف زبان سے اعلان نہیں کیا بلکہ پھر اس کے راستے میں اپنے عمل کے ذریعے اس کا اظہار کیا, گھر چھوڑنا ہو گھر چھوڑ دیا, جان قربان کرنی ہو جان قربان کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ان کے جائز امیدوار ہیں اس کی رحمت کے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ حالانکہ شراب بالکل ایک دوسری چیز ہے اور جوا بالکل ایک دوسری چیز ہے، تو ان کے متعلق یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا رکھ دیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں میں علت ایک ہے، ان دونوں میں ایک قدر مشترک. شراب کی کیا خاصیت ہے؟ نشہ ایسا چڑھتا ہے آدمی سب چیزوں سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ گاڑی چلا رہا ہے، کہاں چلا رہا ہے. اس لیے آج ساری دنیا میں چیک کرتے ہیں کہ جہاز اڑانے والا شراب تو نہیں پیے ہوئے، نشے میں تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہی معاملہ جوئے کا بھی، جن لوگوں کو جوئے کی لت پڑ جائے وہ پھر سارے دنیا مافیہ سے بے نیاز ہو جائے، بس ذرا ایک بازی اور چل لیں، ذرا ایک چانس اور لے لیں، حالانکہ جیت بھی گئے ہوتے ہیں، پیسے آ گئے، سب ایک چانس اور لے لیں، شاید یہ دگنا ہو جائے، پھر ایک چانس اور لے لیں. یعنی دنیا بھر میں جو جوئے، ایک تو شراب خانے ہیں وہاں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جوئے خانے بھی ہیں وہاں بھی لوگ دن بھر بیٹھے ہیں، مشینوں پر قسمت آزمائی کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ نمبر لگ جائے، پھر ایک سکہ ڈالا شاید اب یہ ڈبل ہو جائے، ڈبل ہو گیا پھر دو ڈال لیا تو شاید. یعنی ایسی یہ مینٹلٹی ہے، ان دونوں کی مینٹلٹی تو جو انسانیت کے شایع نشان نہیں، انسانیت کے خلاف ہے، انسانیت کو بالکل ایک جگہ غرق کر دینے والا اور ایک ایسے ہی نااہلی کی طرف لے جانے والا، یہ شراب بھی اور یہ جوا بھی. پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان لوگوں میں سے کچھ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. یہ پہلا قدم ہے کہ جہاں شراب اور جوئے کے بارے میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے، گویا اہل ایمان تو چوکنے ہو جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں خرابی ہے. قل فیہما اثمن کبیر، کہ اس میں بڑا گناہ بھی ہے، خرابی ہے، اور اس کا منافع جو ہے وہ گناہ اس میں زیادہ ہے اور فائدہ اس میں کم ہے. تو یہ ایک پیمانہ دیا گیا، انسان الرٹ ہو جائے، سمجھ. اور جو بھی اہل ایمان تھے وہ تو بس پھر اس سے رک گئے، وہ تو پھر ان کو فوراً چھوڑنے کو تیار. کون یہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کو گناہ قرار دے رہا ہو اور پھر بھی نہیں ابھی حرام نہیں ہوا ہے، لیکن بالآخر اس کے بالکل حرمت کا بھی حکم آگے آ جائے گا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہو کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کر سکتے ہو. اپنی ضرورت کا خیال رکھو، یہ نہ ہو کہ اپنے آپ بھوکے پیاسے، ویسے وہ بھی ایک عظیم الشان مقام ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے لینا. لیکن اللہ تعالیٰ عمومی بات یہ فرما رہا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو، تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہے وہ تم خرچ کر سکتے ہو، یہ زکات سے ہٹ کر ہے. کذالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. فی دنیا والآخرہ. ویسألونک عن الیتامیٰ، اور پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. قل اصلاح لہم خیر، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں. برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے. یعنی یتیموں کے حوالے سے لوگ پوچھتے تھے کہ ان کا مال ہے کیا کریں، اور تو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن تقویٰ کا خیال رکھو، ہوشیار رہو. اللہ تعالیٰ مفسد اور مصلح کو جانتا ہے، دونوں کو الگ کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی کے لیے سختی نہیں کر رہا، اس لیے احتیاط کے ساتھ روزے تم پر فرض ہو گئے ہیں جس میں جائز چیز بھی انسان اس سے بچا ہوا ہے. اب اگر یتیم کا مال تمہارے سپرد ہو گیا ہو تو یہ نہ ہو کہ اس کا مال اڑاتے چلے جاؤ کہ ابھی وہ بے شعور ہے, ابھی وہ کم عمر ہے, ابھی وہ اپنے برے بھلے کی تمیز نہیں, تو تم نے اپنا اور اس کا مال ملا لیا ہے اور اپنا اور اس کا رہنا سہنا ساتھ کر لیا ہے, اب مزے اڑا رہے اس کے مال سے. تو یہ نہیں ہوگا. اجازت ضرور ہے, اپنی ضرورت جتنی ہو وہ اس میں سے پوری بھی ہو سکتی ہے. اور جس طرح سے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے اور جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ کا تو حال یہ تھا کہ اپنے کاندھے پر کپڑا ڈالا اور بازار نکل گئے بیچنے کے لیے. صحابہ نے کہا کہ یہ آپ تو وقت کے سربراہ خلیفہ بن گئے ہیں, اب آپ یہ اپنا کاروبار کرنے جا رہے ہیں. کہنے لگے کاروبار نہیں کروں گا تو پیٹ کہاں سے بھروں گا, کھاؤں گا کہاں سے. یعنی ان کے ذہن میں آپ تصور کریں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ خلافت یہ تو اللہ کا کام ہے, کہ نیکی ہے یہ میں کروں گا, لیکن پیٹ بھرنا یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. پھر صحابہ نے مشورہ کیا اور مشاورت ہوئی اور بالآخر طے ہوا کہ نہیں, کوئی روزینہ مقرر ہونا چاہیے, کوئی وظیفہ مقرر ہونا چاہیے, کوئی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے. اور پھر اتنی تنخواہ مقرر کی گئی کہ جتنا جو یتیم کا مال جتنی رکھوالی کرتا ہے اتنا مقرر کر دیا جائے, اتنا مال گویا مقرر کیا گیا. اس میں بھی پھر حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ کہیں پر آگے کسی آیت کی تشریح میں آ جائے گا. تو یتیم کے مال کی نگرانی کا اختیار تو ہے, لیکن اتنا کہ بس پھر گزارا ہو سکے, اس کو استعمال کی اجازت دی ہے لیکن صرف اتنا کہ صرف گزارا ہو سکے. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالی صاحب اختیار ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ, تم مشرکوں کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اور ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا, اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہے. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, وجہ کیا ہے کہ یہ اگر ہوا تو بعض اوقات اس میں اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ عورت نے مرد کو کھینچ لیا اور مرد عورت کو کھینچ کر اپنی طرف لے گیا. تو اس لیے مشرکوں سے اگر نکاح ہوا تو أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے علم سے تم کو جنت کی طرف بلاتا ہے, اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے, توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے.
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
اور پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ قل ہوا ذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. کہو وہ ایک گندگی کی جہالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے. یعنی قریب نہ جانے سے مراد یہ کہ ان سے وہ خاص تعلق قائم نہ ہو، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کر. اس کے بعد آگے خاصا تذکرہ شوہر اور بیوی کے معاملات، خاندانی معاملات پر آئے گا. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ سارا مطالعہ کریں، رخ خواتین کی طرف نہیں، ذمہ داری خواتین پہ ڈالی نہیں گئی، ساری ذمہ داریاں مردوں کی طرف ہو کہ تم اصل میں ذمہ دار. اور واقعہ یہ کہ سارے قرآن کا مطالعہ کیا جائے، بہت محدود جگہ ایسی ہیں جہاں خواتین کو براہ راست بعض چیزوں کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، ورنہ بالعموم معاملات زندگی کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا گیا ہے. جیسے آگے ایک جملہ یہ ہے کہ ولی الرجال علیہن درجہ، مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. بعض اوقات یہ بڑا ایشو ایک بنا رہتا ہے کہ اچھا دیکھیں یہ خواتین اور مساوات مرد و زن، یہ جو آج کل کی یہ تحریک اور آج کل کا یہ جو مسئلہ ہے، تو سوالے پہ اس حصے کے بعض جگہوں پر بڑی گفتگو اور بہت قیل و قال موجود ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سرے سے عورتوں کو ذمہ داری میں قرار دیتا، بڑی خوشبخت ہیں عورتیں کہ وہ تو معاملات زندگی میں جواب دہی ہی نہیں ہیں، یہ تو مرد ہیں جنہیں جواب دہی کرنی، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آخرت کا ہے کہ ان سارے معاملات کی اصل جواب دہی مردوں کے ذمہ رکھی گئی. وہ کیا کچھ کرتے رہے، انہوں نے کیا فیصلے کیے، خواتین پہ ذمہ داری نہیں ہے. اور اسی لیے اگر میں یہاں یہ عرض کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ تم، میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین جہنم میں ہیں، لیکن وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ ہے. یعنی خواتین اگر اپنی زبان کا صحیح استعمال کر لیں اور اس امانت کو ٹھیک ٹھیک اس کا حق ادا کریں، تو ان پر تو باقی چیزوں کے بڑے مزے میں اور بہت ہی ان کی جواب دہی کم ہے. لیکن یہ جو مرد ہیں، جس کو ایشو بنایا گیا ہے کہ مرد اور عورت اور عورت کو نیچے، عورت کو فائق تر کر دیا گیا ہے، مرد کو مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے، مرد کو اللہ کے حضور زیادہ جواب دہی کرنا پڑے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے حکمران کسی کو بنا دیا جائے. آج کے سیکولر پیمانوں میں تو حکمرانی کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ، جد و جہد کرتے ہیں اور پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. لیکن ایک وہ وقت تھا کہ حکمرانی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے الٹی کن چھری سے ذبح کر دیا جائے، ایسی یہ مصیبت ہے، ایسا یہ آزمائش ہے. تو اس لیے کون یہ جواب دہی کر سکے گا؟ اور لوگ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حکمران تھے، راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ٹہلنے لگتے کہ کل آخرت میں میرا رب اس ساری ریایا کے متعلق مجھ سے پوچھے گا. قحط پڑ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سربراہ وقت تھے، قحط پڑ گیا تو بس بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے اللہ کے آگے کہ اللہ میرے ہاتھوں اس امت کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، میرے دور میں قحط پڑ گیا ہے اور میں تیرے حضور کیا جواب، کھانا پینا چھوڑ دوں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کا رنگ اڑ گیا اس زمانے میں، سیاہی کیفیت ہو گئی اور پیٹ میں ایک دن گڑ گڑ کچھ ہونے لگی. انہوں نے کھانا پینا وہی موٹا جھوٹا جو لوگ کھا رہے تھے وہی وہ خود کھاتے تھے. ایک دن پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہوئی تو اپنے پیٹ کو چبوتے ہوئے کہنے لگے کہ تجھے عیاشی سوج رہی ہے. اللہ کی امت اور امت مسلمہ بھوک سے مر رہی ہے اور تجھے بھوک کی طلب ہو رہی ہے. تو یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو خاندانی معاملات عورتوں اور مرد کے معاملات میں مردوں پر ڈالی ہے, ساری جواب دہی مردوں کو کرنی ہے. عورتوں کو اس میں حصہ ہی زیادہ ادا نہیں کرنا ہے, اور ذمہ داری سے کوئی بچے تو اسے خوش ہونا چاہیے. لیکن یہ آج کی خواتین مساوات مرد و زن اور تحریک آزادی نسواں, وہ تحریک اس نے اس کو پتہ نہیں کیا معاملے کو سمجھا ہی نہیں, اندازہ ہی نہیں کیا ہے. اور پھر جو چیز اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے وہ تو عورت کے خلاف جو کچھ ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے, یعنی آگے تذکرہ آئے گا کہ پہلے بھی عورتوں کے خلاف جو کچھ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ اس سے نکال رہا ہے کہ یہ تم نے کیا چیزیں بنائی ہیں, کس طرح قسم کھا کے چھوڑ دیا اور اس طرح مہینوں کے لیے لٹکا دیا, نہ طلاق دیتے ہو اور نہ گھر میں لاتے ہو, مذاق بنا لیا ہے. یہ ساری کی ساری مردوں پر ڈالی گئی ہے اور اس میں آسانی نکالی گئی ہے کہ یہ عورتوں کی سائڈ لی گئی ہے. لیکن وہ مساوات مرد و زن انہوں نے عجیب مساوات مشکل میں ڈالنا چاہتی ہیں عورتوں کو, جیسا کہ ساری دنیا میں ڈال دیا ہے. تو اب یہاں پر آگے تذکرہ خاندانی معاملات کا آ رہا ہے. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں, زمین کس قدر قیمتی ہوتی ہے, کھیتی کی زمین کس قدر انسان اس کی حفاظت کرتا ہے, راتوں کو جاگتا ہے, دن میں جاگتا ہے. یہ گاؤں دیہاتوں میں آپ چلے جائیں, کھیتی کی زمین سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, ایسا قیمتی ہیں یہ خواتین, یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے, ان کو ایسا قیمتی جانو, اس طرح ان کی حفاظت کرو, اس طرح ان کی قدر کرو کہ یہ ہے ان کا مقام. تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ, مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو, اللہ کی ناراضگی سے بچو, خوب جان لو کہ ایک دن اس سے ملنا ہے. اور اے نبی, جو ہدایات جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح کی اور سعادت کی خوشخبری سنا دو. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. جو بےمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا, مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی بات کو اس کو ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار. بعض لوگوں تک یہ کلام کوئی قسم ہو جاتا ہے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ چھوڑ رہا ہے, لیکن جو سیریس کوئی قسم کھائے اس کو پھر کفارہ, یا تو توڑ کر توڑنا توڑی تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا, ایسے نہیں چھوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی بات کو تو ضرور کرے گا, اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب یہ قسموں کے حوالے سے یہ اصولی بات کہہ کر اب مخصوص بات بیان کی جا رہی ہے. للذین یؤلون من النسائهم تربصوا اربعۃ اشہر. جو لوگ اپنی عورت سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے. مذاق بنایا ہوا تھا لوگوں نے, مردوں نے, اللہ تعالیٰ ان کی گرفت کر رہا ہے, معاملات کو چینلائز کر رہا ہے, بگاڑ کو سنوار کی طرف لے جا رہا ہے. یہ کیا مذاق بنایا ہوا ہے کہ قسم کھا کے اور چھوڑ دیا ہے کہ عورت بیچاری لٹکی ہوئی ہے, تم تو جو چاہو کرتے پھرو, عورت کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے. فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم. رجوع کرنے بہت اچھی بات ہے, لیکن وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان لیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، تو پھر طلاق دو. یعنی یہ اب ختم ہو گئی بات کہ یہ جو سالوں لٹکا دیا قسم کھا لی کہ مجھے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا اور سالے گزر گئی ہیں، یہ ظلم عورت پر اب نہیں چلے گا، یہ ظلم موجود تھا. اور اسی طرح بدلی ہوئی ظلم کی شکلیں آج موجود ہیں، ان کا تذکرہ آگے آتا رہے گا. اللہ تعالیٰ گویا پشت پناہی کر رہا ہے کمزور عورت، اور سارے کا سارا رخ آپ دیکھیں گے پورے خطاب کا، سب کا سب مردوں کی طرف، تم ذمہ دار، تم نے تاریخ، اور ساری سوسائٹی کو بنانے اور بگاڑنے میں یہ عورت کو استعمال بھی مرد ہی کرتا ہے، اس طرح کی قانون سازی کرتا ہے جس طرح عورت اس کے چکر میں آ جائے، پورا رخ زندگی اس طرح بناتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہیں پر نہیں، پورا یہ جو خاندانی معاملات پر سورہ نساء ہے اور سورہ مائدہ میں بھی اور سورہ تحریم اور سورہ طلاق، ان میں تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان، لیکن اس میں رخ مردوں کی طرف رکھا ہے بالعموم کہ یہ اصل میں ذمہ دار ہیں، یہ چیزوں کو بگاڑتے ہیں، یہ غلط فیصلے کرتے ہیں، یہ غلط قانون سازی کرتے ہیں، اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی، انہیں زیادہ طاقتور بنایا ہے، ان کے جسم کو زیادہ قوی بنایا ہے، ان کو زیادہ ڈیل ڈول والا بنایا ہے، تو اس قوت کا یہ ناجائز فائدہ اٹھائیں اور عورت کی کمزوری کا اس کو ناجائز نقصان پہنچائے. یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ تفصیل سے تذکرہ آگے مزید بھی آ رہا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہے اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
طلاق دو بار، یعنی یہ جو بھی پچھلی چیزیں آئیں وہ ان دو مرتبہ طلاق کا تذکرہ کہ ایک مرتبہ طلاق دی گئی اور اس دوران، اور مسنون اور یہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ ویسے تو طلاق سب سے زیادہ وہ ناپسندیدہ بات ہے جو جائز ہے. مجموعی رخ تو اسلام کا یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو، لیکن طلاق خاندان میں اور بیوی اور شوہر کے معاملات میں کبھی کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ساتھ رہنا ممکن نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی راستہ رکھا گیا ہے. یہ جو قرآن حکیم میں دو سورتیں ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم، سورہ طلاق کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خاندان کی اس انتہائی صورت میں نکلنے کا راستہ ہے کہ جب خاندان کا اکٹھے چلنا ممکن نہ ہو تو اس کا راستہ سورہ طلاق میں موجود ہے. اور ایک دوسری کیفیت ہے کہ جب خاندان میں میاں بیوی کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہدایت نامہ سورہ تحریم میں موجود ہے. تو اس لیے خاندانی معاملات میں یہ کیفیت ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی اگر خاندان میں جدائی ہونی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تین جو پیریڈس ہوتے ہیں، ماہواریاں جو ہوتی ہیں، تو ایک مرتبہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی مرتبہ میں تین طلاق ہے، بلکہ یہ کہ ایک مرتبہ طلاق دی جائے پھر ٹھہر جایا جائے، وقت گزارا جائے، اس دوران سوچا جائے، شاید چیزیں سمجھ جائیں اور ذہن درست ہو جائیں اور لوگ رجوع کر لیں، پھر دوسری مرتبہ ہو، پھر وقت دیا جائے. تو اس لیے ان دو مرتبہ طلاق کے دوران رجوع کر ہو سکتا ہے، دوبارہ سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن پھر فرمایا جا رہا ہے کہ طلاق تو دو بار ہے جس میں گویا رجوع کی گنجائش ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رکھنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم. یعنی یہاں پر عورت کو بھی یہ حق دیا جا رہا ہے کہ وہ نہیں گزارا کر سکتی، نہیں تو وہ پھر کچھ دے دلا کر کھلا گویا لے لے. پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہو، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے اور ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں. اب اس میں بھی یہ اتفاقی ایک صورت بتائی گئی کہ طلاق واقع ہو گئی، پھر عورت کا نکاح کہیں اور ہو گیا، اور پھر اتفاق سے طلاق واقع ہو گئی، تو پھر پچھلے شوہر کو لیے گنجائش رکھی گئی ہے کہ اب نکاح ہو سکتا ہے. لیکن یہ کوئی اگر ہیلا یہ بنانے کے لیے کیا جائے تو یہ تو اس طرح خراب اور گناہ کی اور خرابی کی بات کوئی نہیں ہے، جس کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو کہہ سکوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے وعدے کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ درحقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا. اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظما سے تمہیں سرفراز کیا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے. یہاں دیکھیں کہ سارا رخ مردوں کی طرف ہے اور گویا انتظام سنبھالنے والوں کی طرف ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ مرد ہوں گے کہ وہ ان سارے معاملات کو درست رکھیں اور سارے معاملات کو اس رخ پہ ڈال. اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ لٹکا دیتے تھے، نہ طلاق دیتے تھے اور نہ گھر میں بلاتے تھے، لٹکا کے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا ازالہ کر رہا ہے اور چیزوں کو صحیح رخ دے رہا ہے کہ تاکہ معاملات زندگی چل سکے اور عورت پہ ظلم کی یہ شکل یہ ختم ہو سکے. یہ آج بھی کہیں کہیں موجود ہوتی ہے. یعنی ہمارے ہاں یہ شہروں میں تو شاید ایسا کم ہے لیکن اس میں بھی بعض جگہ موجود ہے، لیکن دیہاتوں میں آج بھی یہ بڑے پیمانے پر موجود ہے۔ کہ ابھی ایک جو جائزہ ہو رہا تھا اس میں اندازہ ہوا کہ شہروں میں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، لیکن دیہاتوں میں طلاقوں کی شرح ابھی بھی کم ہے۔ معلوم کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے، کیا خاندانی جھگڑے نہیں ہو رہے، کچھ نہیں پتہ چلا، نہیں وہ ہو تو رہا ہے لیکن مرد طلاق نہیں دیتا، عورت اپنے گھر چلی جاتی ہے، وہ اپنے گھر رہتا ہے، لٹکا کے رکھا رہتا ہے، نہ ان میں آپس میں کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ عورت گویا آزاد ہوتی ہے۔ یعنی ظلم کی یہ شکل آج بھی ہمارے معاشروں میں، خاص کر اس طرح قبائلی معاشروں میں آج کل بھی موجود ہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔
جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہیں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ اب یہاں ایک طرف مردوں، دوسرے یہ کہ خاندان والے بھی شامل ہیں جن کی طرف رخ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بعض اوقات مشکلات وہ پیدا کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات نہیں زیادہ تر مشکلات، کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ اس سے ذرا پیسے پورے وصول کرو اور یہ کم دے رہا ہے، اور یہ جبکہ طلاق وغیرہ ہو گئی ہو، اور اسی طرح پھر شوہر کے اور باپ کے گھر والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک سے نہیں کر رہی اور دودھ کم پلا رہی ہے، اور یہ اور استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالنے کی گویا کوشش ہو رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ بھی علیم اور خبیر ہے. آپ دیکھیں کس طرح چھوٹے چھوٹے معاملات میں خاندان کے بیچ میں اتر آیا ہے. اس لیے کہ اگر یہ خاندان کے بیچ میں اترا ہوا اللہ تعالیٰ نہ ہو تو عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, جو کیفیت روا رکھی گئی تھی جس کا اشارے اس کے اندر موجود ہیں, اس سے عورت نجات نہ پا سکے. اور آج بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ بیچ میں موجود نہیں ہے عورت کے ساتھ تو یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے باپ پر دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ اس کا کچھ معاوضہ طے کرو اور وہ معروف طریقے پر ادا کرو. یعنی یہ ہو سکتا ہے, اور اس عرب کے اس معاشرے میں تو یہ معمول تھا, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دودھ پلایا تھا تو وہاں, لیکن معروف طریقے سے اس کا معاوضہ ادا کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب پر اللہ کی نظر ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, خاندان کے اندر کے معاملات, اور لباس اللکم و لباس اللہن کے جو تم ایک دوسرے کے لباس ہو, اس کے بھی اندر اگر کوئی چیز جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے ان معاملات میں بگاڑ خرابی پیدا مت کرو, اور خرابی پیدا ہو جائے تو صحیح طریقے سے اس کا راستہ بناؤ. پھر فرمایا تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں, پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے اور انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں, تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. زمانہ عدت میں خواتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو, خواہ دل میں چھپائے رکھو, دونوں میں کوئی مضائقہ نہیں. یہ انسانی دنیا ہے, اللہ تعالیٰ بھی انسانی نفسیات, انسانی کیفیت جو بعض اوقات انسان خود نہیں بیان کرتا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے, تاکہ یہ ریزرویشن رہنے سے بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں, ریزرویشن رہنے سے بعض اوقات معاملات الٹ جاتے ہیں. اس لیے قول قولن سدیدہ صاف صاف بات اللہ تعالیٰ نے گویا کر دی ہے کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی مضائقہ نہیں, اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی, مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا, اور اگر کوئی بات کرنی ہو تو معروف طریقے سے کرو. سوسائٹی کے لیے یہ سمنے قاتل ہے, سوسائٹی کے لیے بڑا تباہ کن ہے کہ یہ چھپے چھپ چھپ کر اور خفیہ طریقوں سے اس طرح کے معاملات طے ہونے لگے. معروف طریقے سے طے کرو. اور آگے فرمایا اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے, لہذا اس سے ڈرو, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے.
لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر کرو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے اب یہ بھی ہوتا تھا کہ بچپن میں نکاح کر دیا گیا بعد میں مرد نے سوچا یا خاتون جو بھی ہو اس صورتحال ایسی بنی کہ اب یہ نکاح نہیں ہو پائے اور یہ رخصتی گویا نہیں ہو تو رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں حرج تو کوئی نہیں لیکن اور حالانکہ مہر بھی کوئی مقرر نہیں ہوا ہے لیکن اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے احسان کی روش اختیار کرو ورنہ تو بس یہ کھیل ہو گیا ٹوٹ گئی اور ختم تو اللہ تعالیٰ گویا وہ پہلو سے یہ کہ یہ مذاق اگر کہیں بن جائے تو یہ مذاق نہیں رہنا چاہیے یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کچھ دینے کے لیے باندھا جائے اس کو تو پھر وہ بات چیزوں سے رکتا ہے اور بچتا ہے اس لیے کہ معاشرے میں اگر یہ ہو کہ ان کا نکاح ہوا تھا اور پھر بس طلاق ہو گئی تو مرد کا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا عورت کے لیے بڑے مسائل چھڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عورت کے مسائل پیدا کرنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے جو موجود تھی جو پہلے سے ایک معاشرے میں تھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دو انتہاؤں کے درمیان ہیں ایک طرف ہم اس جدید مغربی معاشرے سامنے ہے ہمارا جس میں عورت کی ایک خاص شکل ہے اور دوسری طرف وہ ہندوانہ معاشرہ ہمارے سامنے ہے کہ جہاں عورت کا سرے سے کوئی مقام ہی نہیں اور عورت کے بارے میں وہ جو جملے مشہور ہیں کہ یہ ڈولی یہاں سے جا رہی ہے اب جنازہ یہاں سے اٹھے گا تو یہ جو کیفیات ہیں دو انتہائیں کہ ایک وہ ہے کہ جس میں عورت مرد کے ساتھ ستی کر لے اس کے ساتھ جل مرے شوہر کے بعد اس کا دنیا میں کوئی مقام ہی نہیں ہے شادی کر سکتی ہے نہ کچھ اور یہ کیفیت یہ ہندوانہ اور دوسری طرف یہ کہ شوہر کی موجودگی میں بھی جو چاہے کرے اچھے بھلے یہ تو آج کل خبریں تو آپ اس طرح کی پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ وہ عورت کا پھر یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ سرے سے بے فکر ان دو انتہاؤں کے درمیان یہ اللہ ایک ویسے وقت ہے امت وقت ہے درمیانی صورت گویا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اور تجویز کر رہا ہے تو اس لیے قدم قدم پر وہ رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں آپ سارا جو خاندانی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرمائی ہیں اور ہدایات دی ہیں وہ جو کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ مرد کو گویا اس کی اجازت دی ہے کہ وہ چار شادیاں کر سکتا ہے آگے وہ آئے گا تو وہ بھی یہ اجازت نہیں دی گئی ہے حد مقرر کی گئی ہے اس لیے کہ آج آپ دیکھیے وہ پچھلے دنوں بعض لوگ کہنے لگے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تو چار شادیوں کی اجازت دی ہے اور وہ اتفاق سے امریکہ کے آئے ہوئے لوگ تو ان سے کہا گیا کہ یہاں تو کیفیت یہ کہ ایک شادی کے بھی لالے پڑے رہتے ہیں مشکل ہوتی ہے لیکن یہ جو امریکی سوسائٹی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان کے ہاں جو یہ مرد ہے کہ چار کیا دس دس اور پندرہ پندرہ خواتین سے تعلق ہوتا ہے اور ذمہ داری کوئی نہیں یہ نہیں چلے گا عورت کے ساتھ کے لوگ اللہ تعالیٰ گویا کہہ رہا ہے کہ تم چار کر لو لیکن ذمہ داری قبول کرو ان سب بچوں کے تم ذمہ دار ہوگے جو پیدا ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ جس چاہ کھیتی کی طرح منہ مار لیا اور پھر وہ عورت ہے اور خاتون ہے جو بغل میں بچہ بھی دبائے ہوئے ہے تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے سروس بھی کر رہی ہے یہ ظلم نہیں ہوگا اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ان چار شادیوں کے نتیجے میں مسلم معاشروں میں ہر ایک کی چار چار شادیاں ایک ایک کے لالے پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کے مغربی معاشرے میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گنجائش رکھی کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار لیکن ذمہ داری قبول کر یہ نہیں ہوگا غیر ذمہ داروں کی طرح صرف تمہیں ایک خاص تعلق چاہیے اس کے بعد ختم اس لیے اسی طرح سے جو عورت کو مارنے کی اجازت نہیں دی ہے. آپ اس جگہ غور کریں, مارنے سے روکا ہے. ورنہ تو آج مغربی سوسائٹی میں بھی یہ ہے, امریکہ کے اعداد و شمار آپ پڑھیں, ہر 13 سیکنڈ پر ایک عورت مرد کے ہاتھوں پٹتی. اور جاہلانہ معاشرے میں بھی یہ معمول تھا کہ بس چھوٹتے ہی عورت کو مار دی. اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کی ہے. وہ جب وقت آئے گا تو آپ کے سامنے آئے گا کہ پہلے ان کو سمجھاؤ, ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو, اس کے بعد پھر یہ نوبت آئے کہ اس کو مار سکتے. یہ تم کیا چھوٹتے ہی مار دیتے ہو, یہ رکاوٹ کھڑی کی. اور پھر ماڈل کیا ٹھہرایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل ٹھہرایا کہ جنہوں نے کبھی کسی اپنی ازواج مطہرات جو کئی تھی کسی کو انگلی بھی نہیں لگائی, کسی کو ہلکا سا تھپڑ بھی رقیب نہیں کیا. یہ ہے ماڈل, یہ ہے اسوا, یہ ہے پیروی کے لائق. تو اس لیے اگر سارا تو عورت سے جو کے ساتھ جو کیفیت روا رکھی گئی تھی, اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ اس سے نکال رہا ہے, عورت کو راستہ دے رہا ہے کہ وہ اس سے نکلے. اور آگے بھی جہاں جہاں یہ چیزیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے, مہربان ہے. باقی یہ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو کہ ایک درجہ مرد کو حاصل ہے, تو اس کی وجہ سے مرد اگر ظلم شروع کر دے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو قوام بنایا ہے اس کی وجہ سے وہ ظلم کا راج اپنے گھر میں رائج ہو جائے, اس کو اللہ تعالیٰ روکتا ہے. اس کی قدرت یہ مرد رکھتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے. معاشروں میں جگہ جگہ یہ کیفیت اس طرح پھیلی ہوئی ہے. تو اس پہلو سے یہاں یہ عورت اور مرد مساوات, مرد و زن تو خیر بالکل ہی بیکار بات, یعنی یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا. یہ فطرت مختلف ہے, جسمانی ساخت الگ ہے, پوری کیفیت الگ ہے. کہیں یہ دونوں برابر ہو جائیں, کیسے ہو جائیں برابر, ہو ہی نہیں سکتے. ذمہ داریاں الگ الگ ہیں. اس لیے یہ کیوں نہیں ہوتا کہ وہی کھیل عورت کھیلنا شروع کر دے جو مرد, نہیں ہو پاتا. اسی طرح کی کیفیت مرد عورت کی ہو جائے جو مرد کی, نہیں ہو سکتی. فزیکلی اتنا فرق ہے. ان دونوں کو برابر کیا جائے گا تو وہ چھری اور خربوزے کو برابر کرنے والا معاملہ ہوگا. ہمیشہ پھر خربوزہ گویا نقصان میں رہے گا. اور یہی ہو رہا ہے. جتنا آزاد و شمار اور کیفیات طلاقیں, اس قدر طلاقیں جدید معاشروں میں ہو رہی ہیں. اور جدید معاشروں کی عورتیں یہاں آ رہی ہیں, ان کے ساتھ بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. تو ان طلاقوں کا نقصان سراسر کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو. مرد کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, پھر نفسیات ٹوٹ پھوٹ رہی ہے. تو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے تو عورت کے حوالے سے جس چکی میں وہ پس رہی تھی اس سے نکالنے کا گویا سامان کیا ہے. اور فطرتاً مرد کو ایک درجہ فزیکلی بھی اور ویسے بھی, اسی طرح کھانے کمانے کا بھی اگر آپ آگے دیکھیں, ساری ذمہ داری مردوں پہ ڈالی, عورت کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں, مہر تم عورت کو دے وہ دو گے, کھانے کھلانے کے ذمہ دار تم اس کے ہو گے, اسی طرح جائیداد میں بھی اس کا حصہ دو گے. لیکن یہ کہ عورت تمہیں کھلائے, کوئی ذمہ داری, تمہارے بچوں کو پالے, عورت کی کوئی ذمہ داری پھر سے نہیں. ساری ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے. لیکن عورت اگر خود یہ ذمہ داری اپنے اوپر ڈال لے گی کہ میں ہی کھلاؤں گی اور میں ہی کماؤں گی اور میں ہی, تو یہ اپنے اوپر بھی ظلم کرے گی, معاشرے کو بھی خلاف مشکل میں ایک کام کرے گی, اور سب لوگ مشکل کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اس صورت میں بھی جبکہ تم نے ہاتھ نہیں لگایا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی, اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں کے لیے, حقاً علی المحسنین. یہ محسنین تم کو, یہ مرد کو پھر جب ویسے بڑا بنا پھرتا ہے تو پھر بڑا بن کر بھی دیکھا ہے. یہ چھوٹے پن کا مظاہرہ نہ کرے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اور اگر تم ہاتھ لگانے سے پہلے تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو, یہ دوسری صورت ہے. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نر بھی, یعنی اللہ تعالیٰ یہ مقرر کر رہا ہے کہ آدھا مہر پھر بھی دینا ہوگا, ابھی ہاتھ نہیں لگایا. ورنہ تو بس ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق ہو گئی, بس ختم, چھٹی, مرد کچھ نہیں دیتا تھا. یہ کیفیت تھی اور آج بھی جگہ جگہ یہ کیفیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ دے رہا ہے, یہ کس کی سپورٹ کر رہا ہے. لیکن پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے، یعنی اس کی تو گنجائش ہے لیکن آدھا مہر طے ہے قانون کے کہ آدھا مہر دینا ہوگا، الا یہ کہ عورت چھوڑ دے، اور اس کی بھی گنجائش ہے کہ مرد چاہے تو پورا مہر دے دے، آدھا تو دینا ہی ہے تمہیں، چاہو تو آدھا پورا دے دو، یہ تم احسان، اور پورا مہر دے دے اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس پہلو سے غور کریں، ایک نظر میں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ساری انسانی کیفیت، معاشرے کی کیفیت، خاندانی کیفیت، جن کو ہم خوب جانتے ہیں، ہم کہیں خلاؤں میں نہیں رہتے، پھر اس سابقہ ماضی جس میں عورتوں کے ساتھ یہ سلوک قرآن اور اسلام کا تو کمال یہ ہے کہ غلامی کو اس نے ٹیکل کیا، اور ایسا چینل میں لوگ کہتے ہیں غلامی اسلام میں موجود ہے، کہاں ہے غلامت، تھے غلام بنانے کا پورا کلچر تھا لیکن اسلام نے اس کو چینلائز کیا، ختم کر کے رکھ دیا، اب کہیں غلامی نہیں ہے، غلاموں کو وہ مقام دیا کہ خاندان مولا بڑے بڑے حکمراں پیدا ہوئے، فقی اس میں پیدا ہوئے. تو اسلام چیزوں سے آنکھیں بند نہیں کرتا کہ عورت کے ساتھ جو ہو رہا ہو آنکھیں بند کر لی جائیں، غلامی کا مسئلہ موجود ہے آنکھیں بند کر لی جائیں، اسی طرح دیگر چیزیں موجود ہیں، جرائم کا مسئلہ آنکھیں بند کر لی جائیں، اس کو فیس کر کے اس کو چینلائز کرتا ہے تاکہ معاملات ٹھیک رخ پہ چل سکیں اور حالات سنور سکیں اور سنورے. تو اس لیے ان سارے معاملات کو اور اس سب مطالعہ کرتے ہوئے اس رخ سے دیکھا جائے تو سیدھے سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. اور یہ میں پھر ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، وہ زیادہ پکڑ میں آیا ہوا ہے، اس کی زیادہ جواب دہی ہوگی، اس سے زیادہ حساب کتاب ہوگا، اس سے زیادہ سوال جواب ہوں گے. عورت اس کے مقابلے میں بڑی آسانی ہے، بہت کشائش میں، بہت اس کو سہولت موجود ہے، اور وہ تو اگر اپنی زبان وغیرہ کو قابو کر لے تو جنت تو اس کے سامنے، کیونکہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے بالعموم، ساری ذمہ داری مردوں پر ہے. اسی لیے الگ سے تذکرہ تو آتا ہے خواتین کا، ورنہ آپ دیکھیں کہ جہنم کے جو سارے مناظر ہیں اس میں مرد ہی زیادہ نظر آئے، عورت اس خاص مسائل میں کہ جو جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی یا شرمگاہ کی، اس حوالے سے تو عورتوں کا ہے، لیکن باقی معاملات میں عورتوں کا تذکرہ نہیں ملے گا، مرد ملیں گے ہر جگہ، اتنی مشکل میں مرد بنا ہوا ہے. اسی لیے خاندانی نظام میں عورت اور بیوی کو سہارا قرار دیا ہے مرد کا، سکون کا ذریعہ. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سفر میں کسی ایک اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کو ساتھ ضرور لے جایا کرتے تھے قرآن داری کر کے، اس لیے کہ یہ عورت سہارا ہوتی ہے، مشکلات میں کام آتی ہے، سکون کا باعث ہوتی ہے، اور یہ اس بوجھ کو ہلکا کرتی ہے. اس لیے اور وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کرائسس سا پیدا ہو گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں قربانی کرو، لوگ قربانی نہیں کر رہے، ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر خیمے میں داخل ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ازواج میں تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھا اور پھر انہوں نے بوجھ ہلکا کیا، فرمایا کہ ایسا کیجیے آپ قربانی کر دیں، احرام اتار دیجیے، سب ٹھیک ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی کیا اور سب ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو عورت کو اپنے شوہر، لیکن یہ دینی معاملات کہ عورت بہت مرد بہت سارے مسائل کا شکار، مشکلات کا شکار، سروس کرتا ہے، کھاتا کماتا ہے، پھر دین کا کام اگر بھی کر رہا ہو تو سبحان اللہ، اس کے ساتھ عورت کو سہارا بننا چاہیے، امید و معاون ہونا چاہیے، نہ کہ عورت اس چکر میں ہو کہ مرد کی جگہ لے کے خود وہ کلاوا اپنے گلے میں ڈال دے. مردوں کو تو اس سے بچنے کی، وہ تو اب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ورنہ تو عورتیں بڑے سکون سے ہیں، ان کی کود گت بہت کم ہونی ہے، ان پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہے کیا جائے گا، یہ تو مرد ہیں جو مارے گئے، ان سے پوچھا جائے گا. یہ ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، یہ اس چیز کے بھی ذمہ دار ہیں جو آج ساری سوسائٹیز میں جو عورتوں کا حال بنا دیا گیا ہے، ان سے پوچھا جائے گا، یہ ڈومینیٹ کرتے ہیں سوسائٹی پر، ان سے پوچھا جائے گا. عورت سے یہ سوسائٹی کی ساخت اور اس کی روش اور اس کی پورے طرز عمل پر مردوں سے سارا سوال جواب ہونا ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز کی طرف آتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. یعنی تم نماز میں تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور خاندانی معاملات اور گھر کے معاملات اور میاں بیوی کے معاملات، نماز میں تو بالکل تابع و فرما بردار. تو جو اللہ کے آگے تابع و فرما بردار بن کر کھڑا ہوگا، اس کی روش خاندان میں بھی وہ ہونی چاہیے، اس کی روش اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی وہ ہونی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ پیچھے تھے ہدایت دیتا رہا ہے اطاعت گزاری کی، جو ہدایات دی جا رہی ہیں. اس لیے اور یہ کہ بالکل ٹھیک شادی نکاح طلاق کے معاملات بیان کرنے کے بعد ایک دم سے نماز کو اللہ تعالیٰ لے آیا ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں. کہ نماز تو بڑی اچھی چیز ہے اور گھر کے معاملات وہ بھی اتنے ہی ہیں، یہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں. یہ نہیں ہوگا نمازوں میں بڑا خشوع و خضوع اور گھر کے اور خاندانی معاملات میں اور بیوی کے ساتھ معاملات میں یا شوہر کے ساتھ معاملات میں کوئی فکر ہی نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، یہ نہیں کہا جو اپنی نمازوں میں اچھا ہے، جو اپنے روزوں میں اچھا ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو اس لیے سارے خاندانی معاملات کے بعد ایک دم سے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً ایسی نمازوں کی جو محاسن صلات کی جامع ہوں. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. کہ جہاں یہ فرمایا ہے کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو صلات وسطی ہو. اور بعض لوگوں نے اس کی تشریح نماز اثر کی تھی کہ وہ بڑا مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، بہت اس میں مشغولیت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی جائے اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسا فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. پھر فرمایا بدمنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھ. یہ نہیں کہ نماز عجیب و غریب چیز، ہر حال میں پڑھی جائے گی، لیٹ کر، بیٹھ کر، اشاروں سے، چلتے ہوئے، سوار ہو کر نماز پڑھ لی جائے اور اس کا کوئی اظہار کیا جائے کہ تم اللہ سے جڑے ہوئے ہو، اس کی بندگی کر رہے ہو، اس کے حضور حاضر ہو. یعنی یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ اچھا وہ رکو نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا، بیمار آدمی ہے، لیٹا ہوا، لیکن یہ بالکل اسی طرح جس طرح وضو نہیں ہے اور پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے تو اس سے سارا انقباض دور ہو جاتا ہے، طبیعت میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو وضو سے ہوتی ہے. ورنہ نہ پانی بھی نہیں ہے، وضو بھی نہ کرے، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، تیمم کرو. اسی طرح سے بدمنی کی کیفیت ہے، خاص قسم کے حالات ہیں، اس میں نماز تو اچھا جو بندہ مومن ہے بے چین ہوتا ہے، نماز نہ پڑھی ہو تو دل مچلتا رہتا ہے. اور ابھی ہم ایسے خراب نہیں ہوئے ہیں جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے مصروف ہو گئے، نہیں پڑھی، رہ گئی نماز، پھر رات میں بستر پہ لیٹے پتہ چلا عشاء نہیں پڑھی، اچانک آدمی اٹھتا ہے کہ نماز میری رہ گئی ہے. بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے. سفر میں ہے، بے چین ہو رہا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں، کیا کروں، یہ بے چینی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے. تو بندہ مومن وہ تو اس فکر میں رہتا ہے کیسے موقع ملے رب کے حضور حاضری دوں، اس سے ملاقات کروں، موقع ملے تو اس سے سرگوشیاں کروں، اس کے آگے اپنے سر کو ڈال دوں. اس لیے بدمنی کی حالت ہو خواہ پیدل ہو، حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، ان کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں. اللہ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. یہ اصل میں پہلا حکم ہے کہ پہلے وفات لوگ پا جاتے تھے اور بیویوں کو لوگ گھر سے نکال دیتے تھے، فکر ہی نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ کہ ایک شخص کی اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں اور اس کی ایک کی اولاد نہیں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا، تو جو دیگر دوسری بیوی اور اس کے بچے ہیں وہ سمجھتے تھے اب اس عورت سے ہمارا تعلق کیا ہے، یہ اب اپنے یہاں سے راستہ لے، کوئی ذمہ داری. تو پہلے قدم پر یہ حکم نازل ہوا ہے کہ جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر کے جائیں کہ ایک سال تک ان کا نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. ایک سال میں پھر اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، ان کو کوئی ٹھکانہ کوئی چیز جگہ میسر آ جائے، وہ خود نکل جائیں تو اپنی داد کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. بعد میں قرآن میں وراثت کا حکم آیا ہے جس میں بیوی کو وراثت کا حقدار قرار دیا گیا ہے، تو پھر یہ مسئلہ پھر ختم ہو گیا. اب تو شوہر کا انتقال ہوگا تو بیوی ورثے میں حصے دار ہوگی، اس سے پہلے یہ ہوتا نہیں تھا. بیوی یعنی شوہر کا انتقال ہوا، بیوی دوسرے مردوں کی وراثت بن جاتی تھی. اب بیوی کو وراثت دی ہے شوہر کے مال میں سے اور شوہر کی جائیداد میں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. یعنی معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں، صدر خاندان چلنا مشکل ہو گیا ہے، صحابہ میں بھی ہو جاتا تھا، لیکن یہ نہیں ہے اب طلاق دے رہے ہیں تو پھر رخصت جو کچھ ہے چلتے ہوئے کان سے بالیاں اتار لی جائیں اور کڑے نو ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کیے جائے. متقی تقوا کے دعوے کرتے ہو، روزے میں احتیاطیں کرتے ہو، نماز میں اللہ کے آگے وقوموا للہ قانت وقوموا للہ قانتین بڑے خوشی و خضوع سے کھڑے ہوتے ہو، اور جب طلاق ہو گئی تو پھر ایسے دھکے دے کے. اس طرح جن لوگوں کو طلاق ہو گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ عورت کے ساتھ گزر جاتی ہے یہ بھی جاہلیت کی ایک شکل ہے جو ہمارے یہاں اب تک موجود ہے. ایک قرآن بیچ میں آئے، قرآن کی تعلیمات وہاں آئیں، اس پر کوئی عمل کرانے والی اتھارٹی ہو، تو یہ ساری پریشانیاں غم جو خاص کر عورت کے حوالے سے ہیں یہ گویا دور ہو جائیں. جس کو اب قرآن ہی بس ازالہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ازالہ کر سکتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ اس تفصیل کے ساتھ بیچ میں اترا ہے، اس تفصیل سے خاندانی معاملات کو اس نے بیان کیا ہے. پھر فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو گے.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
پھر فرمایا کہ تم نے ان یہ موضوع ذرا بدل رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے یہ بنی اسرائیل، کہ یہ تتر بتر ہو گئے تھے اور ڈر کے کسی سے ایسے بھاگے ہزاروں کی تعداد میں. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ایسا خوف، ایک نبی کے امتی ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، اس سے تو اچھا ہے تم مر جاؤ، اور شاید ان پہ وہ کیفیت طاری ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. آگے پھر فرمایا جا رہا ہے، ظاہر اس سورے کے نزول کے بعد غزوہ بدر ہوئی، کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جنگ کیسے ہوگی؟ مقابلہ ہوا تو کیسے ہوگا؟ خالی ہاتھوں، صرف زبانی، صرف باتوں کی بنیاد پر؟ اس کے لیے پھر فرمایا جا رہا ہے یہ جو خاص جہاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ جب طلب کرتا ہے تو اس کو ان الفاظ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویقسط وإلیہ ترجعون. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہ ایک صحابی حضرت ابو دہدہ کا واقعہ آتا ہے کہ یہ آیت سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ گئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان سے قرض مانگتا ہے، وہ تو خود سخی داتا ہے، وہ قرض کا محتاج ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ قرض چاہتا ہے اور وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر واپس دے گا. اور حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات سنی، کہا اچھا تو میرے پاس کھجور کے دو باغ ہیں، ایک باغ ہے جس میں 600 بڑی اعلیٰ نسل کی کھجور کے درخت ہیں، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں نے وہ درخت اور وہ پورا باغ اللہ کے ہاتھوں قرض دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو دہدہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے کہیں زیادہ بہتر کھجوروں کے درخت اور باغات، یہ سب تمہارے انتظار میں. اور پھر ابو دہدہ کی کیفیت یہ کہ ان کا شاید اسی باغ کے احاطے میں اور کسی جگہ ان کا حجرا اور گھر بھی موجود تھا، باغ پہنچے اور باہر سے کھڑے ہو کے آواز دی کہ اے دادا کی ماں، گھر سے نکل آؤ، باغ کو چھوڑ دو، یہ باغ میں نے اللہ کے ہاتھوں قرض دے دیا ہے. اور ان کی بیوی بھی انہی کی بیوی تھی، یہ نہیں ہوا کہ کہتی ہوں کہاں سے کھائیں گے، یہ باغ دے دیا تو پھر رہیں گے کیا؟ لیکن ان کی بیوی وہ بھی مومن صالح تھی، کہنے لگی کہ اچھا یہ تو تم نے بڑا اچھا سودا کیا، کیا عمدہ کام ہے جو تم نے کیا ہے. اور فوراً وہاں سے گویا نکل کے آ گئے. تو اس لیے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کرے. دنیا میں تو وہ سود کو حرام کہتا ہے انسانوں کی دنیا میں، لیکن اپنے لیے وہ کہتا ہے کہ میں بڑا چڑھا کر واپس دوں گا، لیکن جو مال اس نے دیا ہے وہ ہے بھی تو اسی کا، کون سا وہ ہمارا ہے، اسی نے تو دیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان بھی اس کی دی ہوئی ہے، مال بھی اس کا دیا ہوا ہے، یہ تو اس کی شفقت ہے، محبت ہے، مہربانی ہے کہ اسی کا دیا ہوا مال اس کو پلٹاؤ گے تو میں بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا. اس محبت کرنے والے باپ کی طرح جو اپنے بچوں کو، بچہ اگر کوئی باپ کی دی ہوئی چیز باپ کو ہی باپ کو پلٹائے تو باپ خوش ہو کر کہتا ہے میں تو اب 10 لاکھ تمہیں دوں گا. یہی کیفیت گویا اس رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی. آگے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ تعالیٰ پھر سے کر رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کر سکیں. یعنی کہ ایک سپہ سالار, ایک ہمارا لیڈر مقرر کر دو. اس لیے اصل تو نبی ہے, لیکن نبی کی موجودگی میں اصل اہمیت تو نبی کی ہے. اس لیے کوئی ایسا سپہ سالار بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو. کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں, جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب کچھ سب پیٹھ موڑ گئے, اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. پھر فرمایا ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا, اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں, وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں, اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. یہ کیفیت گویا بنی اسرائیل کی تھی, خود ہی مطالبہ کر رہے ہیں, خود ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک لیڈر مقرر کر دو, لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ کیفیت ہوئی, اب کہہ رہے ہیں اس کو مقرر کر دیا, اس کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے دادا. ارے بھائی دولت سے لڑا جائے گا, کوئی صلاحیت چاہیے اس کے لیے, جسم چاہیے اس کے لیے, ذہن چاہیے, وہ سب جس میں موجود ہیں نہیں. اس کے پاس دولت نہیں, وہ اس طرح کوئی بڑا آدمی گویا نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر حضرت طالوت علیہ السلام کو کیا اور ان کو وہ سربراہ مقرر کیا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا ملک دے, اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کو بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے, جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں, اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. یہ تابوت سکینہ جو آج بھی جس کے بارے میں ایک جھگڑا موجود ہے, اور فلسطینی جو یہ مسجد اقصیٰ کے پیچھے ہیکل سلیمانی میں بعض اوقات دھماکے کرتے ہیں کہ وہ وہاں دبا ہوا ہے, تو اس وقت بھی اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا اور وہ تختیاں بھی تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں, اور اس طرح کے تبرکات. تو یہ نشانی بتائی گئی کہ یہ اس کے وقت میں تمہیں مل جائے گا, اور ایسا ہی ہوا کہ وہ اچانک ان کے پاس آ گیا. لیکن اس سب کے باوجود بھی, یعنی نشانی دی گئی کہ وہ جو فرشتے اس تبرکات کے صندوق کو سنبھالے ہوئے ہیں یہ تمہیں مل جائے گا, اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے, لیکن پھر کیا ہوا؟
فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس منی ومن لم يطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیده فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
یہاں فرمایا جا رہا ہے پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو تو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. اور پھر جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم نے جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا باہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. عجیب بات ہے کہ ایک دریا سامنے آیا اور تالوت علیہ السلام نے انہیں کہا کہ دیکھو اس فیصلے ٹوٹ مت پڑنا، ایک آدھ چلو پی لینا تو پی لینا، لیکن اس میں اتنا مت پی لینا کہ پھر اس کے جو زیادہ پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا. اور ویسے تو عقل اور لاجک تو یہ کہتی ہے کہ لڑائی ہونے جا رہی تھی، اچھا ہے جتنا زیادہ پانی پی لیا جائے اتنا زیادہ اچھا ہے تاکہ پیاس نہ لگے اور ٹھیک سے لڑ سکیں، لیکن معاملہ الٹا ہوا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو گیا ہے، ان کو کہا گیا تھا یہ دنیا ہے نہر کی طرح، تھوڑا سا ان سے بقدر حصہ اور چلو بھر لے لو کافی ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، لیکن ایسا نہ کرنا. لیکن مسلمانوں نے کہا نہیں، ہم اس سے محل بنائیں گے، لمبی کاریں بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. عرب دنیا نے کیا کیا ہے، محلوں کا بازار لگا ہوا ہے، عالی شان قسم کے قالین ہیں، کیا کچھ نہیں موجود ہے، لیکن لڑنے کی طاقت جیسے ختم ہو گئی ہے، وہ بھی بالکل لاجک سے ہٹ کر ہوا ہے. اتنی دولت، ایک وہ وقت تھا کہ مغربی بینکوں کی دولت مسلمانوں کی دولت سے بھری ہوئی تھی، یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، پچھلی صدی اور 10-15-20 برس پرانی بات، لیکن قوت کوئی نہیں ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے ذریعہ ہے. اس لیے یہ مقابلے کے لیے یہ آدمی سمجھے بہت دولت سمیٹ لوں اور یہ کر لوں اور وہ کر لوں، یہاں یہ ایک حد تک جتنی ضرورت ہو اتنا کیا جائے. فتق اللہ مستطاع، جتنی استطاعت ہو، وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے اتنی آدمی نے دوسرے لوازمات کو بے شمار کر لی، لیکن جو اصل تیاری ہے سوچا بس پانی پی لوں اس سے ساری تیاری ہو جائے، دنیا سمیٹ لوں اس سے ساری تیاری ہو جائے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کا اور اس تمثیل اور اس واقعے کا انطباق مسلمانوں پر بھی کیا ہے کہ ان کی بھی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ انہوں نے بھی دنیا کو اس طرح سمیٹا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا دوسری قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے تھوڑے ہوں گے، اتنے کم ہوں گے؟ کہا نہیں نہیں، تمہاری تعداد بہت ہو لیکن تمہارا وزن کم ہو گیا. اور تم کیوں ہو گیا ہوگا؟ مرض تم میں لگ چکا ہوگا. کیا مرض ہوگا؟ ایک تو تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے. عجیب بات، یعنی دنیا کی محبت میں مبتلا ہو تو آدمی دنیا کو ٹھیک بنائے، زیادہ سیٹ کرے، زیادہ ہو اس کے بعد، لیکن نہیں. آپ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربابا، تم اس چکر میں پڑے بس جاؤ گے اور گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور موت سے خوف کھانے لگے، دنیا خوب مل جائے گی.
محل بن رہے ہوں گے, بادشاہتیں ہوں گی, شاندار قسم کے قالین اور کیا کچھ ہوگا جو مغربی دنیا میں میسر نہیں, وہ عرب دنیا میں موجود رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا صدارتی محل عراق میں سونے اور چاندی اور کیا کیا, لیکن کیا ہوا؟ آج بھی اگر کوئی مقابلہ کر رہا ہے محلوں کو جس نے چھوڑ دیا ہے, سنسان اور جنگلوں میں جو رہنے پر تیار ہے, جو پہاڑی غاروں میں رہنے پہ تیار ہے, وہ آج بھی مقابلہ کر سکتا ہے. یہ محلوں والے, یہ شاندار کوٹھیوں والے, یہ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے. اور اگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو وہی ہوگا جو یہ ہو رہا ہے کہ پھر جب تالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا, آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. آج کا جالوت بھی موجود ہے اور آج کے وہ قوم تالوت بھی موجود ہے جو اس طرح دریا کے پانی سے پوری طرح سیراب ہو گئے ہیں اور اب کہہ رہی ہے کہ لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ بھی آج موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ, لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے, انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلا تو انہوں نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہم پر صبر کا فیضان کر دے, ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل, صبر ہمیں نازل کر دے. لوگ یہ سمجھیں کہ پانی زیادہ پی لینے سے, صرف یہ کرنے سے اس سے صبر اور وہ کیفیت, وہ ساری کیفیت تو اللہ دیتا ہے تو آتی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جمع دے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما. آخرکار اللہ کے علم سے انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے اس طرح, اور اس طرح کیفیت یہ تھی کہ وہ جالوت دیو قامت انسان اور ذرا میں اور ذرا بستر میں لپٹا ہوا چیلنج کر رہا تھا مسلمانوں کو یا تالوت اور ان کے ساتھیوں کو, کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بڑھے آگے. ایسے میں یہ نوجوان داؤد علیہ السلام ایک دیہاتی وہ گویا آ گئے. انہوں نے پوچھا, دیکھا معاملہ یہ ہے, تو انہوں نے کہا اچھا, اور وہ مقابلے پر گئے. اور روایات میں اس طرح کی بات بھی ہے کہ وہ گوپی جس سے وہ گویا پتھر پھینکا جاتا ہے, وہ اس پھینکنے کے بڑے ہی ایکسپرٹ تھے اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اس پتھر کو اس طرح سے اس اپنی گوپی میں ڈال کے پھینکتے تھے کہ شیر کے جبڑے پر اگر لگ جائے تو اس کا جبڑا ٹوٹ جاتا اور ٹھیک نشانے پہ جا کے ان کی. اور اس جالوت کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بالکل لوہے سے بھرا ہوا تھا, پھر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی. اور یہ داؤد علیہ السلام گئے, انہوں نے اپنی اس ہتھیار اس کا ٹھیک نشانہ لیا اور ایک چھوٹا اتنا پتھر جو آنکھوں کے سوراخ میں گھس جائے وہ پتھر لیا اور انہوں نے اس کو پھینکا اور وہ سیدھا اس سوراخ میں جا کے گھسا اور ان کا بھیجا نکل گیا اس کا. اور جب اس کا گرنا تھا تو ساری پھر جالوت کی لشکر وہ سب گرے اور سب گویا ناکام اور شکست کھا گئے. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ آخرکار اللہ کے علم سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا. پھر یہ داؤد علیہ السلام, ان کو سلطنت بھی دی گئی, ان کو نبوت بھی دی گئی, ان کو حکمت سے بھی سرفراز کیا گیا اور جن جن چیزوں اس کو چاہا اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا. ایک دیہاتی ایک گاؤں سے گویا اٹھ کے آ گیا تھا لیکن اس مقام کا تھا وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اصولی بات فرما رہا ہے کہ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. یہ کل بھی وہ کرتا رہا ہے، یہ آج بھی وہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. آپ دیکھیں کس طرح ایک فساد قوت نیچے چلی جاتی ہے، دوسری رہ جاتی ہے، پھر دوسری کو بھی نیچے جانا ہے اور آگے یہی ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہو. اور پھر فرمایا یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے ادا کیے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ رسولوں پر بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے. فضیلت ہے لیکن اس میں تفریق نہیں ہے. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، اس میں ہم یوں تفریق نہیں کریں گے. لیکن یہ ہو سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر فضیلت والے کوئی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. لیکن مختلف خصوصیات کی بنیاد پر مختلف رسولوں کو کے مرتبے، ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، ایک درجہ یہ تھا. کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے عطا کیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی یہ مشیت نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے. اسی وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے. یہ بعض اوقات جو ہم اللہ پہ، اللہ انہی لوگوں کو لڑاتا ہے جو لڑنا چاہتے ہیں، اللہ تو نہیں چاہتا، لیکن جب اس روش پہ لوگ چل، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب لوگ سحر کی طرف چل پڑیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تو اللہ لا یحب الفساد، فساد کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب لوگ فساد کی طرف، بگاڑ کی طرف، اختلاف کی طرف چلی پڑیں اور ماننے کوئی نہ دیتے ہوں، تب اللہ تعالیٰ جو ہے اس راستے کو کھول دیتا ہے کہ چلو اور لڑو مرو. تو اس لیے مگر اللہ جو چاہتا ہے پھر وہ کرتا. یہاں پر یہ پھر اس طرح کی ایک تقدیری مسئلہ آیا ہے کہ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتا. نہیں، اللہ کی چاہت تو سارا قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کس چیز میں ہے، اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے. لیکن کوئی اس کو چھوڑ کر ہی اور چھوڑ کر چلنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اسی لیے ابھی میں نے جو پہلے عرض کیا کہ اسی لیے دیوانے کی پکڑ نہیں رکھی گئی، اس لیے کہ اس کو اختیار ہی نہیں ہے بیچارے کو، سوچ سمجھ ہی نہیں سکتا، پاگل ہے. اسی طرح معصوم بچے، ان کی پکڑ نہیں، ان سے حساب کتاب نہیں ہونا، اس لیے کہ کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ لوگ جو سوچ سمجھ رکھتے ہیں، وجعلناہ سمیعاً بصیراً، دیکھنے والا اور جاننے والا بنایا ہے. وہدیناہ السبیل اما شاکراً واما کفوراً، کہ ہم نے ان کو دونوں راستے دکھائے ہیں، شکر کا راستہ اختیار کرے یا کفر کا راستہ. اگر یہ اختیار ہی نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی انسان گویا لاچار ہے. یہ اسی اختیار کی وجہ سے تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے. تو اس لیے، لیکن اس کے اختیار کا بھی صرف قدم اٹھانے کا اختیار ہے. پھر جب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے بدی کی طرف، اللہ تعالیٰ ادھر چلا دیتا ہے. کوئی نیکی کی طرف چلنا شروع کر دے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں چلتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ہم پھر ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. اس لیے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک ہی آیت کے بعد وہ عظیم الشان آیت ہے اس قرآن کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب عظیم ترین آیت حدیث میں آیا ہے. کون سی آیت؟ آیت الکرسی.
visit tazkir.org